بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير ذو الحكمة في الخلق والتدبير، يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد، له الحمد على ما قدر وحكم، وله الشكر على ما قضى وأبرم. الحمد لله الذي وسعت رحمته الوجود، وعم فضله كل موجود، والصلاة والسلام على من بلغ الرسالة بالجود، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الشهود. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وقال الحق سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال: قد جعل الله لكل شيء قدرا. گزشتہ سے پیوستہ فطرت کی معنوی انواع و اقسام میں سب سے پہلے ہم نے توکل کو لیا، آج ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر حسن ظن اور تقدیر پر ایمان لانا، اس کو اپنی گفتگو کا محور بنائیں گے. اور یہ موضوع انتہائی مہم موضوع ہے، دنیا جہان کی تمام پریشانیوں کا حل اس موضوع کی فہم ہے، بلکہ دنیا جہان کو راہ راست پہ لانے کے لیے اس موضوع کی تفہیم آج کل کے معاشرے میں بہت ضروری ہے. تو ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے تقدیر کیا ہے، اس کا لغوی اصطلاحی مفہوم، تقدیر کی اقسام کون سی ہیں، اس کو ماننے سے فوائد و ثمرات کیا ملیں گے، اور اگر تقدیر کو چھٹلا دیا جائے، اس کا انکار کر دیا جائے، اس کے نقصانات کیا ہوں. تقدیر عربی زبان میں قدر یقدر اور قدر یقدر اور قادر یقدر سے ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز پر قوت حاصل کرنا اور قادر ہونا. معاملے کی تدبیر کرنا، کسی چیز کو دوسری چیز کے مطابق اندازہ لگانا، کسی چیز کو تیار کرنا، فیصلہ الہی، کسی چیز کا فیصلہ کرنا اور حکم عائد کرنا، تقدیر کا مطلب قیاس بھی ہے، تقدیر کا مطلب اکرام و تعظیم بھی ہے، تقدیر کا مطلب قدر افزائی بھی ہے، تقدیر کا مطلب خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنا بھی ہے، تقدیر سے مراد امتحانات میں کامیابی کا درجہ بھی ہے، تقدیر سے مراد معیار بھی ہے، اور تقدیر اہمیت کے معنی میں بھی ہے، تقدیر سے مراد نشانہ بھی ہے، خیال بھی ہے، کسی چیز کو معین کرنا بھی ہے، کسی کام کی دیکھ بھال کرنا بھی ہے۔ تقدیر سے مراد تقسیم کرنا بھی ہے، جمع کرنا، روکنا، اور اپنی تدبیر اور کام کی درستگی میں غور کرنا بھی ہے۔ القدر کسی چیز کا انتہائی حصہ، ایک چیز کا دوسری چیز کا بلا کمی و بیشی مساوی ہونا، طاقت و قدرت، عزت و وقار، مالداری، مقدار و تعداد، مساوی درجہ اور حیثیت۔ چنانچہ قدر اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ مختلف اشیاء پر اللہ تعالیٰ کا اندازہ اور فیصلہ، یا فیصلہ خداوندی جو بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کر دیا، یا مشیت خداوندی کسی چیز کے مقررہ حالات، کیفیات، اس کی جگہ، اس کے وقت کا تعین، جو اللہ کی طرف سے کر دیا گیا۔ تو تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی تدبیر، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اللہ تعالیٰ کا حکم جو اس نے مخلوق کے حالات و واقعات کل کو بنائے، ان کا اندازہ کیا، اس کو تیار کیا۔ اسی تقدیر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کی قدر افزائی کی، اکرام و تعظیم، اور ان کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کیا۔ مومنوں اور منافقوں کے درمیان اسی مسئلے کو معیار بنایا، اور نیک اور بد کا تعین اس کے ساتھ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے کامل علم کے ساتھ لوگوں کی زندگیوں میں ان کی صلاحیتوں کو تقسیم کیا، مختلف اوصاف کو جمع کیا اور کسی سے اپنی عنایات کو روک لیا، اصطلاحی تعریف کرتے ہوئے علماء تقدیر کی تعریف یوں کرتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قدر الاشیاء فی القدم، قدر الاشیاء فی القدم، اللہ تعالیٰ نے اشیاء کا اندازہ پہلے سے ہی لگایا، وعلم سبحانہ انہا ستقع فی اوقات معلومۃ عندہ، اور اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے کہ یہ اشیاء کا جو اندازہ ہے دنیا کے سامنے کب آئے گا۔ وعلى صفات مخصوصة، اور ایسی مخصوص صفات کے ساتھ یہ اندازہ لگایا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے اندازے کے عین مطابق ہو رہا ہے۔ فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے تقدیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا، القدر قدرۃ اللہ علی العباد، تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی بندوں پر قدرت، جب وہ قادر مطلق ہے تو وہ جو چاہے کرے، اس کا علم جب کامل ہے اس کو سب کچھ پتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقدیر اور قضاء کے بارے میں بیان کرتے ہیں، الحکم بالکلیات على سبیل الاجمال فی الازل، اللہ نے ازل میں ہی تمام کلیات کا فیصلہ کر دیا، یہ ہے قضاء۔ اور قدر، الحکم بوقوع الجزئیات لتلک الکلیات علی سبیل التفصیل، ان فیصلوں کے بعد قیامت تک آنے والی جزئیات اس فیصلے کے مطابق ہوں گے۔ چوتھی تعریف محمد بن صالح بن الشاوی نے کی ہے، هو علم اللہ تعالی بالاشیاء وکتابته لها قبل کونها على ما هي علی ووجودها على ما سبق به، کائنات کی ہر چیز کے متعلق اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کو لکھنا، اس کا ارادہ کرنا اور پھر اس کی تخلیق کرنا تقدیر ہے۔ پانچویں تعریف علماء نے کی ہے، ما صدق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن إلى الأبد. تقدیر سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ فیصلہ اور اندازہ جو اس کے علم میں ہے, جو اللہ نے قلم کے ذریعے لوح محفوظ میں لکھوا دیا قیامت تک ہونے والے ہر کام کے متعلق. ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ چھٹی تعریف بیان کرتے ہیں, تقدیر سے مراد علم مقادیر الاشیاء وازمانها قبل ایجادها, کسی چیز کے وجود سے پہلے اس چیز کی مقدار اور اس کا وقت, اس کا تعین کرنا, اس کے بارے میں اندازہ اور اللہ کا فیصلہ تقدیر ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے شعروں میں اس کا جواب دیا. فما شئت کان وان لم اشأ وما شئت ان لم تشأ لم یکن فما شئت کان وان لم اشأ. اللہ جو تو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے میں چاہوں نہ چاہوں. وما شئت الم وما شئت الم تشاء لم يكن, اور اگر تو نہ چاہے میں چاہوں تو پھر بھی وہ نہیں ہو سکتا. خلقت العباد على ما علمت, تو نے کائنات کو پیدا کیا جیسے تیرے علم میں ہے. ففي العلم يجري الفتى والمسن, تیرے علم کے مطابق ہی نوجوانوں کی زندگیاں اور بوڑھوں کی زندگیاں ہیں. على ذا مننت وهذا خذلت, کسی کو تو نے انعام سے نوازا کسی کو ذلیل کر دیا. وهذا اعنت وهذا لم تعن, کسی کی مدد کی اور کسی کو اپنی مدد سے محروم کر دیا. فمنهم شقی ومنهم سعید, ان میں کچھ بدبخت بنا دیے کسی کو سعادت مند بنا دیے. ومنهم قبیح ومنهم حسن, کسی کو خوبصورت بنا دیا اور کسی کو قبیح بنا دیا. یہ تھا تقدیر کا لغوی اور اصطلاحی تعریف. اس مبارک موضوع کو سمجھنے کے لیے کچھ مقدمات کی فہم ضروری ہے, تمہید ضروری ہے. وہ تقدیر کے مراتب اور ارکان ہیں جن کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور انہی ارکان اور مراتب کو سمجھنے سے ہی باب القدر صحیح سمجھ میں آ سکتا ہے اور ایمان انسان کا مضبوط ہو سکتا ہے. تو تقدیر کے ارکان اور مراتب چار ہیں: العلم, الکتاب, المشیئہ, الخلق. العلم پہلا مرتبہ کسی چیز کا علم, الکتابہ کسی چیز کو لکھنا, المشیئہ کسی چیز کا ارادہ اور مشیت, الخلق اور کسی چیز کو پیدا کرنا. پہلا مرتبہ العلم. بندہ مومن پہ واجب ہے کہ وہ ایمان لائے. اللہ تعالی ہر چیز کی تمام تفصیلات کو جاننے والا ہے, ازلی اور ابدی جاننے والا ہے. کسی چیز کو پیدا کرنے سے پہلے وہ اس کا علم رکھتا ہے اور اسی نے ہی اس کو پیدا کیا. قیامت تک آنے والے ہر انسان اور ہر چیز کے بارے میں سے علم ہے, اس کے افعال, اس کے اعمال, اس کے نظریات, اس کی ضروریات, اس کی خوشیاں, اس کی غمیاں, ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. اس کا رزق, اس کی زندگی, اس کی حرکات, اس کی سکنات, کس کو جنت میں بھیجنا ہے, کس کو جہنم میں بھیجنا ہے, یہ ساری چیزوں کے بارے میں اگر علم ہے تو کس کے پاس ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ. ظاہر باطن سب کو وہ جانتا ہے. عالم السر والعلانیہ, جو چیزیں سامنے ہیں اس کے بارے میں بھی جانتا ہے, جو باطنی ہے اللہ اس کے بارے میں بھی جانتا ہے. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا احاط بکل شیء علم, کائنات کا ایک ایک ذرہ اللہ تعالی نے اپنے علم سے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے. جب اللہ تعالی جانتے ہیں سب کچھ, پھر اس کو لکھا, پھر اس کا ارادہ کیا, پھر اس کو پیدا کیا, تو پیدا ہونے والا کیوں اکڑتا ہے کہ اللہ نے یہ کیوں لکھا؟ وہ زیادہ جانتا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا مشرکوں کی اولاد کے بارے میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح الجامع 1024 سلسلہ صحیحہ 1468, اطفال المشرکین خدم اہل الجنہ, مشرکوں کے بچے جنتیوں کے غلام ہوں گے. یہ کب فرمایا؟ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. جب تک اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں کیا فرمایا؟ اللہ اعلم بما كانوا عاملین, صحیح بخاری کی روایت ہے, اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کل قیامت کو کیا کرنے والے ہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح الجامع 1023 سلسلہ صحیحہ 1467, اطفال المؤمنین فی جبل فی الجنہ, مومنوں کے بچے, عمل تو انہوں نے بھی کوئی نہیں کیا ہوگا, لیکن ان کو جنت کے ایک پہاڑ پہ رکھا جائے گا. یکفلہم ابراہیم و سارہ, اور ان کی پرورش کریں گے سیدنا ابراہیم اور سارہ علیہم الصلاۃ والسلام. حتی یردہم الی آبائہم یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ پھر ہر ایک کے والدین کے سپرد ان کی اولادیں کر دیں گے. تقدیر کا دوسرا مرتبہ یا دوسرا رکن الکتاب, کتابت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہی چونکہ سارا علم ہے تو بندہ مومن کو جو ایمان لانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی قیامت تک ہونے والا ہے وہ لوح محفوظ میں لکھوا دیا ہے. عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا. فقال له اکتب، قلم کو کہا لکھو. فقال ربی وماذا اکتب، اے میرے بنانے والے میں کیا لکھوں. قال اکتب مقادیر کل شیء حتی تقوم الساعہ، لکھو قیامت تک جو چیز بھی ہوگی وہ لکھو. اور یہ کب اللہ تعالی نے کہا؟ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق اللہ مقادیر الخلائق، اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض بخمسین الف سنة وكان عرشه على الماء. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے تمام تقدیریں لکھ دیں جبکہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما فرقنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو لوح محفوظ میں لکھی نہ ہو. سورۃ الانعام 38. اور دوسری جگہ فرمایا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين. سورۃ یونس علیہ الصلاۃ والسلام 61. ایک ذرے کے برابر بھی کوئی چیز آسمانوں اور زمینوں میں ہے یا اس سے بھی چھوٹی ہے بڑی، اللہ کے علم میں ہے، اللہ نے اس کو کتاب مبین لوح محفوظ میں لکھوایا ہوا. اور تیسری جگہ فرمایا سورۃ الحج 70، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالی جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے وہ جانتا ہے. ان ذالک فی کتاب، اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ تعالیٰ بھی بہت آسان ہے. سراقہ بن مالک بن جعثم تشریف لاتے ہیں اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین لنا دیننا، کأننا خلقنا الان یبین لنا دیننا کأننا خلقنا الان، ہمارا دین یہ بتاتا ہے لگتا ہے آج ہی ہم پیدا کیے گئے. ففیم العمل اليوم، تو ہم عمل کیا کریں، وہ تو اللہ نے جو لکھا ہے اسی طرح ہوگا. افیم جفت به الاقلام وجرت به المقادیر، کیا ہم عمل ویسے ہی کریں گے جیسے قلم نے لکھ دیا ام فی ما نستقبل، یا ہم ویسے عمل کریں گے جو کل آنے والا ہے جیسے ہمیں سمجھ آئی؟ قال لا، نہیں، بل فی ما جفت به الاقلام وجرت به المقادیر، تم اسی طرح ہی کرو گے جیسے قلم نے لکھ دیا اور اللہ نے اندازہ لگا دیا. قال ففیم العمل، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ قال اعملوا فکل میسر لما خلق له وکل عامل بعمل، عمل کرو ہر ایک کے لیے آسانی کر دی جائے گی جو وہ عمل کرنا چاہتا ہے، اور ہر عمل کرنے والے کو اس کے عمل کا ہی بدلہ ملے گا. یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے اللہ کے لیے مثال تو نہیں دی جا سکتی، لیکن دو مثالوں سے علم اور کتابت کو سمجھنے کے بعد ہم مشیت کی طرف آئیں گے. اگر دنیا کا کوئی نظام کیلکولیشن کا ہو، اس کو جمع کیا جائے، کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ صرف پنجاب کے اندر درخت کتنے ہیں؟ بولیے، صرف پنجاب کے. لیکن قرآن کہتا ہے وما تسقط من ورقة الا يعلمها، کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں ان میں ایک پتا بھی گرتا ہے تو اس کو کون جانتا ہے؟ کوئی لگتا ہے پتا تو کون جانتا ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کتنا بڑا علم ہے. ایک استاد پڑھا رہا ہے اپنے بچے کو، وہ اس کی پڑھائی، اس کی عادات، اس کے اٹھنے بیٹھنے، اس کی ذہانت، اس کو چند دنوں مہینوں میں چیک کر کے، بلکہ چند لمحات میں بھی بتا سکتا ہے کہ یہ شخص اگر امتحان دے گا تو 500 کے قریب اس کے مارکس آئیں گے، اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. کیا وہ استاد بچے کو مجبور کرتا ہے کہ 500 سے زائد تم نے نمبر نہیں لینے؟ بولیے، پھر کیوں وہ 500 سے زیادہ نہیں لیتا؟ اس نے تو مجبور نہیں کیا، ایک معمولی سا علم جو چند گھڑیاں اس کے ساتھ بیٹھنے اور پڑھانے سے جس نے پیدا کیا ہے اس کو کیا کچھ پتا نہیں ہے. تیسرا مرتبہ اور تیسرا رکن المشیہ، بندہ مومن پر واجب ہے کہ وہ ایمان لائے کہ اللہ کا ارادہ نافذ ہونے والا ہے، جو وہ چاہے گا ہوگا، جس کو اللہ نے نہ چاہا وہ نہیں ہوگا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو مرضی چاہو ہوگا وہ جو اللہ چاہیں گے. التکویر 29. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا ولكن الله يفعل ما يريد، اور اگر اللہ تعالی چاہتے تو نہ لڑتے. ولكن الله يفعل ما يريد، لیکن اللہ تعالی جو ارادہ کرتا ہے اس کو نافذ بھی کرتا ہے. سورۃ البقرہ 253. مشیت اور ارادہ ہم مانا ہے، اس لیے مشیت اور ارادے کی دو قسمیں ہیں، ارادہ شرعیہ اور ارادہ کونیہ قدریہ. ارادہ کونیہ اور قدریہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا وہ چیز ہو گئی. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، انما امره اذا اراد شیئا ان یکول له کن فیکون. سورۃ یاسین 82. دنیا کے اندر جو بھی موجودات ہیں، خیر ہے، شر ہے. اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ کے تابع ہے. اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو پیدا کیا, ابو لہب کو پیدا کیا, فرعون کو پیدا کیا, اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے اعمال کو پسند بھی نہیں کرتے. اس لیے ارادہ کونیہ کے تحت پوری کون بنائی, پوری کائنات کو بنایا, جس سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے وجود کا ارادہ کیا, انبیاء اور مومنین کا ارادہ کیا, ہر خیر کا ارادہ کیا, اور ہر اس چیز کو پیدا کیا جو اس کو راضی کرے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے پھر وہ چیز کیوں پیدا کی جس کو اللہ پسند نہیں کرتے؟ اس کا جواب یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے اشیاء کو پیدا کیا ہے اور اس کی کچھ حکمتیں ہیں جو حکمتیں انسان کی سمجھ میں نہیں آتی, وہ اللہ جانتا ہے. ہماری عقل کے مطابق یہ چیز اچھی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی کوئی خیر رکھی ہوگی. حدیث کے الفاظ ہیں, لو لم تذنبوا, اگر تم گناہ نہیں کرو گے, لذهب الله بكم, تو اللہ تمہیں لے جائیں گے, ولجاء بقوم يذنبون, اور ایسی قوم کو لے آئیں گے جو گناہ کر کے, فيستغفرون الله, اللہ سے بخشش طلب کریں گے, فيغفر لهم, اور اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے. ارادہ شرعیہ, اس ارادے سے مراد اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پسند کیا ہے, جس چیز پہ راضی ہوتے ہیں, یہ وہ ارادہ ہے جس کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. واللہ یرید ان یتوب علیکم, اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا ہے کہ تمہیں معاف کرے. اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ رکھی ہے, سورۃ النساء 27. تو یہ ارادہ شرعیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ پسند ہے. جو توبہ کر لے گا وہ اللہ کا پسندیدہ بن جائے گا, جو توبہ نہیں کرے گا اللہ کا پسندیدہ نہیں بنے گا. ارادہ کونیہ اور ارادہ شرعیہ کو اور مشیت کو سمجھنے کے لیے ایک مثال سمجھیے. فلا تضربوا للہ الامثال, اللہ کے لیے کوئی مثال تو نہیں دی جا سکتی. ایک وقت کا بادشاہ جس کے وزیر کو اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت سے نوازا تھا, جب بھی کوئی بات ہوتی تو وہ کہتا, لعل اللہ یجعل فیہ خیرا, ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کوئی خیر پیدا کر دے. بادشاہ کو یہ بات بڑی پسند آتی کہ اس کا اللہ سے تعلق کتنا ہے. ایک دن بادشاہ کے لیے ہی پھل کاٹ رہا تھا تو بادشاہ کی انگلی پہ چھری لگی اور اسی انگلی کٹ گئی. کہا, یہ کیا؟ کہتے, لعل اللہ یجعل فیہ خیرا, ہو سکتا ہے اس میں بھی اللہ نے کوئی خیر رکھی. فغضب غضبا شدیدا, بادشاہ بہت غصے میں آیا, میری انگلی کٹ گئی اور تم کہتے ہو خیر ہوگی, نقص ہے, یہ تو عیب ہے, انگلی کٹ گئی. بلایا اور اس وزیر کو جیل بھیج دیا. اب وہ جیل میں بیٹھا ہے اور جاتے کیا کہہ رہا ہے, لعل اللہ یجعل فیہ خیرا, میرے جیل میں جانے میں بھی کوئی خیر ہوگی. بادشاہ سلامت شکار کا شوقین تھا اور حدیث بھی بتاتی ہے, من اتبع الصید غفل, جو شکار میں دھت ہو جاتا ہے وہ غافل ہو جاتا ہے. ومن اتى ابواب السلاطین فقد افتتن, جو بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے اور فتنے میں پڑ جاتا ہے. ومن بدا جفا, جو جاہلوں اور اجڑ لوگوں کے ساتھ کثرت سے بیٹھتا ہے اس کے مزاج بھی اکھڑا پن آ جاتا ہے. شکار کھیلنے کے لیے گیا اور اپنی سلطنت سے بھی نکل گیا, انہوں نے پکڑ لیا. دوسرے وزیر ساتھ تھے, کہا کہ ہمارا تو قانون ہے کہ دیوی کے نام پہ ہم تو ذبح کرتے ہیں, تو آج تم ہی ہمارے قابو آئے ہو. سکیننگ کی گئی, وزیر کو پکڑا, سکین کیا اور دیوی کے نام پہ چڑھاوا چڑھا دیا. بادشاہ کی جب سکیننگ کی گئی, اس کی انگلی کٹی ہوئی تھی, پردو اس کو واپس کر دیا, یہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کا چڑھاوا چڑھایا جائے. اس نے اپنے محل کی راہ لی, واپس آ کے کہتا ہے وزیر کو بلاؤ. بلایا, کہا تم نے ایک لفظ بولا تھا لعل اللہ یجعل فیہ خیرا, تیری کیا مراد تھی؟ کہا اس میں اللہ نے ضرور خیر رکھی ہوگی. کہا آج مجھے وہ خیر ملی, اگر میری انگلی پوری ہوتی تو پھر گردن کٹ جاتی, یہ انگلی کٹی ہے تو میری زندگی بچ گئی. اچھا یہ بتاؤ میرے لیے تو خیر ہوگی, تم جو جیل میں رہے ہو تیرے لیے کیا خیر ہوگی؟ کہا بادشاہ سلامت میرے لیے بھی خیر ہی ہوگی, ہر وقت تو میں ہی آپ کے ساتھ ہوتا تھا, اگر آپ مجھے ساتھ لے جاتے تو میری گردن کٹ جانی تھی جیسے اس وزیر کی کٹ گئی, میں جیل میں تھا تو بچ کے پھر آپ کے پاس آ گیا. اللہ کی ہر مشیت میں, ہر ارادے میں کوئی حکمت ہے. بعض حکمتیں اللہ نے واضح کر دی اور بعض کو چھپا لیا. ایمان لانا اس پہ واجب ہے. تقدیر کا چوتھا مرتبہ الخلق. بندہ مومن کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایمان لائے کہ کائنات کی ایک ایک چیز, ذات, صفات, حرکات, سب کی سب اللہ کی مخلوق ہیں. اللہ نے ان تمام اشیاء کو عدم سے وجود دیا ہے. اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کو پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ. سورۃ الزمر 62. اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایسا وقت آیا کہ وہ کچھ بھی نہیں تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے عدم سے وجود دیا. جب انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں. آج ایک فیکٹری کا مالک جب چاہے کسی کے کان پکڑ کے فیکٹری سے نکال دیتا ہے کہ پوچھ نہیں سکتا, آنر ہے, مالک ہے. کرائے کے مکان پہ کسی کو بٹھا دو, جب چاہو گھر خالی کروا لو, کوئی پوچھ نہیں سکتا. گاڑی پہ بٹھایا ہے, کرایہ لینا ہے اور اچانک سے کہہ دے اتر جاؤ, آج میں نے جانا ہی نہیں ہے, کون ہے جس کو مجبور کرے؟ یہ اس کی ملکیت ہے تو پوری کائنات اللہ کی ملکیت ہے. لغوی اور اصطلاحی تعریف کے بعد, مراتب اور ارکان کے بعد, تیسرا مہم نقطہ, کون سے ایسے قواعد ہیں جو ایمان بالقضاء والقدر, اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق ایمان لانے میں مدد دیتے ہیں. اللہ کے فیصلوں اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور اندازے پر ایمان لانا, یہ اصل ایمان ہے, یہی حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں. اس لیے حدیث کے الفاظ ہیں لا یؤمن عبد حتی یؤمن بالقدر خیره وشرره من اللہ. اس وقت تک بندے کا ایمان ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک وہ تقدیر کے ساتھ ایمان نہیں لاتا. وہ تقدیر اس کے معاملے میں اچھی اس کو سمجھ آئے یا بری سمجھ آئے, کہ یہ تقدیر میرے لیے اچھی ہے یا بری ہے. وَحَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ ليخطئه، وأنما أخطأه لم يكن ليصيبه. اور جب تک اس بات پہ یقین نہ کر لے اس کا ایمان ثابت نہیں ہوتا کہ جو بھی اسے مصیبت آئی ہے وہ اس لیے نہیں آئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ناپسندیدہ ہے، اور خوشی اس لیے نہیں ملی اس کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کر لیا ہے. ہر دو چیزوں میں اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہوگی. اسی علماء نے ایمان بالقضاء والقدر کو سمجھنے کے لیے 10 قواعد بیان کیے ہیں. سب سے پہلا قاعدہ، الایمان بعلم اللہ الشامل المحیط بكل شيء يعلم الغائب والشاهد والظاهر والمستتر. ہر شخص کا ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور شامل ہے، کائنات کے ایک ایک ذرے کا احاطہ کرنے والا ہے، وہ ظاہر اور باطن ہر ایک چیز کو جانتا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين. اللہ کے پاس ہی غیب کی چابیاں ہیں، صرف وہی جانتا ہے، وہی جانتا ہے سمندروں اور خشکی میں کیا ہے، کوئی پتا بھی گرتا ہے تو اس کے علم میں ہے، زمین کے اتھا گہرائیوں اور تاریکیوں میں کوئی دانہ بھی ہے، ولا رطب ولا یابس، کوئی تر اور خشک چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اس کو اپنی کتاب لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہے. دوسرا قاعدہ، الایمان بانه لا يحدث شيء في هذا الكون من خير او شر الا بارادته ومشيئته. ایمان لانا کائنات کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہوتا ہے، خواہ وہ نیکی ہے یا شر ہے، وہ اللہ کے ارادہ کونیہ کے ساتھ ہوتا ہے. ان ربک فعال لما یرید، اور دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یفعل ما یرید، اور تیسری جگہ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ. اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے کوئی بچا نہیں سکتا. تیسرا قاعدہ، الایمان بأن ما قدر في هذا الكون لحكمة ومصلحة نعلمها وقد لا نعلمها. اس بات پر ایمان لانا کہ کائنات کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، مصلحت ہے، جس کو بسا اوقات ہم جانتے ہیں اور بسا اوقات نہیں جانتے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا اندازہ لگائیں، ایسی چیز پیدا کریں جس میں کوئی حکمت نہ ہو. وہ پاک ذات ہے، وہ منزہ ہے ایسے عبث کاموں سے. اللہ تعالیٰ نے ایسی کچھ چیز پیدا نہیں کر دی. اس لیے فرمایا وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. ہم نے آسمانوں اور زمینوں میں اور جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے ایسے کھیلتے کھیلتے نہیں بنایا. اس کا کوئی مقصد ہے؟ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ ہم نے آپ کو ایسی پیدا کر دیا؟ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا. رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، اے اللہ تو نے کسی چیز کو باطل نہیں بنایا. سبحانک، تو پاک ہے. ان آیات کی روشنی میں انسان کا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز اس میں کوئی حکمت ہے. آپ لوگ میں سے اگر کوئی دیہات میں رہنے والا ہے تو مثال سے سمجھ سکتا ہے، گھر کی صفائی کیا کرتے ہیں نا، اور گھر کی صفائی کرتے کرتے تنکے، اگر کوئی دیہاتی ہے تو لکڑی کے ٹکڑے سارے اکٹھے کر کے ایک جگہ پہ رکھ دیتے ہیں نا. اگر بجلی نہ ہو، گیس نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، آخر انہی کو اکٹھا کر کے آگ لگا کے کھانا پکانے کی کوشش کی جاتی ہے، حالانکہ اس کا تو فائدہ ہی کوئی نہیں تھا، اس لیے تو اس کو اکٹھا کیا. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی باطل پیدا نہیں کی. چوتھا قاعدہ، الایمان بان اللہ سبحانہ لا یقدر شرا محضا لیس فیہ خیر. ایمان لانا کہ اللہ تعالی نے کوئی چیز بھی خالص شر پیدا نہیں کی، ضرور اس میں بھی خیر رکھی ہے. ہر وہ چیز جس کا اللہ نے اندازہ لگایا ہے وہ اگر ظاہری طور پہ شر بھی نظر آتی ہے تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خیر چھپائی ہوتی ہے. اس لیے حدیث کہتی ہے نا، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، اللہ شر کی نسبت ہم تیری طرف نہیں کرتے. انسان کو بیماری لگتی ہے، خون جسم کے حصے کٹ جاتے ہیں، بہت بری بات لگتی ہے انسان کو، لیکن اس بیماری کی وجہ سے انسان کو اس طرح گناہوں سے دھو دیا جاتا ہے کہ جب وہ پہلا قدم چارپائی کے نیچے رکھتا ہے کہ یوم ولدت امو، اس کی عمر 50 سے 60 سال بھی ہو، وہ اس دن جیسا بن جاتا ہے جس دن وہ پیدا ہوا تھا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے. محض شر اللہ تعالیٰ نے نہیں پیدا کی، اس میں خیر رکھی ہے. تو کبھی بھی انسان کو اپنی زندگی کے معاملے میں یہ نہیں سوچنا چاہیے میرے معاملے میں تو یہ مسئلہ برا ہی لگتا ہے، نہیں ہو سکتا. یاد رکھیے، جتنے سیاہ بادل ہوتے ہیں اتنا خوف زیادہ، لیکن وہ سیاہ بادل پھر برستے بڑے پیارے ہیں، بارش بہت زیادہ ہوتی ہے. پانچواں قاعدہ، الایمان بان اللہ سبحانہ وتعالی یفعل فی خلقہ وملکہ ما یشاء وہو لا یسأل عما یفعل وہم یسألون. اس بات پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ اپنی بادشاہت میں اپنی مخلوق میں جو چاہے اپنا فیصلہ نافذ کر سکتا ہے، اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ساری دنیا کو اللہ پوچھیں گے لیکن اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کی اپنی بادشاہی، اس کی ملکیت ہے. چھٹا قاعدہ، الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه شك بأن الله سبحانه وتعالى هو الحكم العدل. پختہ یقین کر لینا جس میں کوئی شک نہ ہو کہ اللہ تعالی عدل کے ساتھ فیصلے کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے. ولا يظلم ربك احدا، تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا.
وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّمٍ لِّلْعَبِيدِ,
تیرا رب بندوں پہ ظلم نہیں کرتا.
إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, رائی
کے دانے کے برابر بھی اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے. اور حدیث قدسی ہے,
إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِي فَلَا تَظَالَمُوا فَجَعَلْتُهُ مُحَرَّمًا,
میں نے ظلم کو حرام قرار دے دیا ہے اپنے اوپر, اس لیے تم آپس میں ظلم نہ کرنا.
ساتواں قاعدہ, الایمان بان اللہ سبحانہ رحیم بالمؤمنین
بل هو ارحم بهم من امہاتہم وآبائہم,
اس بات پر یقین کر لینا کہ اللہ بہت رحیم ہے جو مومنوں کے ساتھ رحم کرتا ہے.
مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ اتنا رحم اور محبت کرتے ہیں, نہ دنیا میں کوئی ماں ایسی محبت کر سکتی ہے نہ کسی کا باپ ایسی محبت کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو اپنے غصے پہ غالب کر دیا ہے. جب انسان کو یہ یقین ہو جائے پھر وہ پریشان نہیں ہوتا کہ ماں باپ سے بھی زیادہ محبت کرنے والا تو وہ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی لائے گئے, ان میں سے عورتیں قیدی بھی تھیں, اور ایک ماں کبھی دائیں جا رہی ہے کبھی بائیں جا رہی ہے, کیوں ایسا کر رہی ہے؟ اس کا بیٹا اس سے چھن گیا, پتہ نہیں چل رہا کہاں ہے, جنگ کے حالات ہیں. اچانک اس وجدت صبیہ, اس کو اس کا بیٹا مل گیا. اس نے کس طرح اس کو اٹھایا, فالزقته ببطنها, فوراً سینے سے لگایا, فارضعته, دودھ پلانا شروع کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کو غنیمت جانا اور کہا ایک بات تو بتاؤ مجھے, اترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار, اس عورت کو اگر کہا جائے کہ آگ میں اپنے بچے کو پھینک دو تو پھینک دے گی؟ کہا اللہ کے رسول, کس کرب کی کیفیت میں تھی کہ اس کا بچہ اسے ملا اور اب وہ خود ماں بچے کو پھینک دے آگ میں؟ فرمایا اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا, ماں اتنا رحم اپنے بچے سے نہیں کرتی, اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ اپنے مومن بندوں پر رحم کرنے والے ہیں.
آٹھواں قاعدہ, الایمان ان کل ما سوى اللہ واسمائه وصفاته مخلوق, اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ کی ذات اور اس کے اسماء و صفات کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے. اللہ کی,
اللہ خالق کل شیء, اور دوسری جگہ فرمایا وخلق کل شیء فقدره تقدیرا, ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا اور اس کا اندازہ لگایا. اور تیسری جگہ فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون, جو کچھ تم کرتے ہو تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا تمہارے اعمال بھی. اور حدیث کے الفاظ ہیں ان یصنع کل صانع وصنعته, اللہ تعالی نے یہ صناعت جو کی ہے انسان کو بھی بنایا اور اس کے اعمال کو بھی بنایا.
نواں قاعدہ, الایمان
بأن الأقدار والأيام دول وأن دوام الحال من المحال وأن دوام الحال من المحال, اس بات پر ایمان لانا کہ دن اور اندازے یہ گھومتے رہتے ہیں, کبھی پوری زندگی میں ایک حالت نہیں رہتی انسان کی, بلکہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کیسے ہوتے ہیں, مومن پر بھی کچھ باتیں کچھ فیصلے اللہ کے نافذ ہو رہے ہوتے ہیں اور کافروں پر بھی. نیک کو اللہ فاجر بنا رہے ہیں, اس کی بدنیتی کی وجہ سے, فاجر کی توبہ کی وجہ سے نیک بنا رہے ہیں. کبھی بھی ایک حالت نہیں رہ سکتی. اس لیے اگر کوئی کسی مصیبت میں ہے تو اس کو سوچنا ہے کہ ہمیشہ نہیں رہے گی. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, اور فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ, اگر لوگ ایک دوسرے کو دفع نہ کرتے, ایک دوسرے کو پیچھے کرنے کے لیے طاقت نہ استعمال کرتے, فساد ہوتا. اس میں بھی اللہ نے کوئی حکمت رکھی ہے. دسواں اور آخری قاعدہ, الایمان بان الصبر على اقدار الله مما امرنا الله به واوجبه علينا هو سر الهدايه والفلاح, اس بات پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی نے جو اندازہ لگایا ہے, جو تقدیر لکھی ہے, جس بات کا حکم دیا ہے, جو ہم پہ واجب کیا ہے, اس پہ صبر کرنا, یہی ہماری ہدایت اور فلاح اور کامیابی کا راز ہے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واستعینوا بالصبر والصلاة ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. اور فرمایا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. اور اسی طرح اللہ تعالی نے فرمایا وَكَأَيِّن مِّن نَبِيٍ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. تو یہ تھے 10 قواعد. اگر کسی شخص کو ان 10 قواعد کی فہم حاصل ہو جائے, اللہ تعالیٰ کی تقدیر, اللہ تعالیٰ کے اندازے کے متعلق اس کے دل میں اشکال پیدا نہیں ہوتا, اس کو اللہ تعالیٰ یقین سے نواز دیتے ہیں. اب انشاءاللہ ہم چند لمحات کی بریک لیں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ گفتگو کو مکمل کریں گے.